بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، آج پوری امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا حالات کا شکار ہے. پچھلے تقریباً ایک سال سے ہم جن حالات سے دوچار ہیں وہ سب پر آیا ہیں. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں. بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں، پھر ان کا حل کیا ہے. یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. طبرانی یا نبی موسیٰ کی روایت ہے، ارشاد فرمایا ما من عبد ابتلا ببلیت فی الدنیا الا بذنب، کہ جو بھی بندہ دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے. انبیاء علیہ السلام اور بچے مستثنا ہیں، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور بچے جو ہے غیر مکلف. باقی اس کے علاوہ اکثر جو حالات آتے ہیں وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے. ایک روایت میں اور وضاحت ہے، فرمایا ما من عسرۃ ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ایدیکم وما یغفر اللہ اکثر، کہا دیکھو چلتے چلتے کہیں تمہارا پاؤں پھسل جائے یا لکڑی کی کوئی معمولی سی خراش بھی کہیں لگ جائے، اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی رگ تمہاری پھڑکنے لگے، تو یہ خیال کیا کرو کہ یہ بھی تمہارے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے. ایک حدیث میں اور وضاحت ہے، فرمایا مختلج عرق ولا عین الا بذنب وما يدفع الله عنه اکثر، کہ جب کبھی آنکھ دکھتی ہے کوئی رگ بھی پھڑکتی ہے تو یہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معافی فرما دیتے، ہر ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے. اگر اللہ تعالیٰ ہر ہر گناہ پر ہماری پکڑ فرمائے تو پھر تو اس روئے زمین پر چلنا بھی مشکل ہو جائے. فرمایا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ تعالیٰ ہر عمل پر پکڑ فرمائے تو اس روئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہیں رہے. تو میرے بھائیو، پہلا سبق یہ ہے کہ ہم پر جب حالات آئیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا گناہ ہوا، کوئی چوک ہو گئی، ہم سے کوئی معصیت ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت ذنوب العبد فلم یکن له من العمل ما یکفرها ابتلاه الله بالحزن لیکفرها عنه، فرمایا جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایسے نیک اعمال نہیں ہوتے جس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے, تو اللہ تعالیٰ اس کو رنج اور غم میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اور میرے بھائیوں, ہمارے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ایک حدیث میں فرمایا, اذا اراد اللہ بعبد الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس کسی بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اس کے گناہوں کی نقد سزا دنیا ہی میں نمٹا دیتے ہیں. پھر حالات کے آنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے صاحب ہمیں بہت سے لوگ بڑے پرہیزگار ہیں, کوئی گناہ کرتی نہیں. ہاں ہاں, بہت سے نیک بندے ہیں اس امت میں. بعض اولیاء اللہ ایسے ایسے گزرے ہیں کہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی احتیاط کی اور ایسی تقویٰ کی اور ایسی پرہیزگاری کی زندگی گزاری کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20-20 سال تک اس کا موقع بھی نہیں ملا کہ کوئی گناہ لکھ سکے. بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان پر حالات کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ حدیث پاک میں فرمایا, ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ فلم یبلغها بعمل ابتلاه اللہ فی جسدہ او مالہ او فی ولدہ ثم صبر حتى يبلغه الله المنزله التي سبقت له من الله عز وجل او كما قال. کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے کوئی بہت بڑا اونچا درجہ طے ہو جاتا ہے کہ اس اونچے مقام تک ان کو پہنچانا ہے, مگر وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پا رہے. تو اب اللہ تعالیٰ کبھی مال کے سلسلے میں آزمائش میں ڈالتے ہیں, کبھی کوئی جسمانی بیماری میں آزمائش میں ڈالتے ہیں, کبھی اولاد کی طرف سے کوئی صدمہ مصیبت, پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے. تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس اونچے درجے تک اس کو پہنچا دیتے. بات کیا نکلی؟ بات یہ نکلی کہ جو حالات آتے ہیں وہ دو وجہ سے, یا تو گناہوں کے معافی کے لیے آتے ہیں کہ ہم سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں وہ گناہ معاف ہونے کا انتظام ہوتا ہے, اور اگر گناہ معاف ہو چکے رہتے ہیں تو اب آگے درجات بلند ہوتے ہیں. قیامت کے دن حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یود اہل العافیت یوم القیامہ, بہت سے لوگ جو دنیا میں حالات میں نہیں گرے گئے, پریشانیاں ان پر نہیں آئیں, الجھنیں نہیں آئیں, کوئی مصیبتیں نہیں آئیں, بہت مزے سے رہے, لیکن کچھ لوگ وہ جو دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں میں گرے رہے, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی بیوی کی طرف سے, کبھی کاروبار کی طرف سے, کبھی پڑوسی کی طرف سے, کچھ نہ کچھ پریشانی آتی نہیں, وہ جھیلتے رہے, صبر کرتے رہے. تو یہ جو جن لوگوں پر دنیا میں حالات آئے اور وہ صبر کرتے رہے, مشقتیں برداشت کرتے رہے اور اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہے, تو کل قیامت کے دن ان کو جب بڑے بڑے انعامات ملنے لگیں گے تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت میں رہے, کوئی پریشانی نہیں آئی, وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم پر دنیا میں بھی کوئی آفت آتی, پریشانی آتی, یہاں تک کہ ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا, ہم نے اس پر بھی صبر کیا ہوتا تاکہ یہ اونچا مقام آج ہمیں بھی حاصل ہو جاتا. اس لیے میرے بھائیوں, حالات آئیں تو شکست خاطر نہیں ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, جلدی سے گناہ چھوڑیں اور توبہ کریں. پھر عام طور سے جو بیماریاں آتی, وبائی بیماریاں آتی ہیں, اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں. حدیث پاک میں ایک سبب یہ بتایا گیا ہے کہ ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون ولو جاءوا التی لم تکن فی اصلہ. فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی والا گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ طاعون کو عام کر دے. طاعون کیا چیز ہے؟ ایک وبائی بیماری. اور فرمایا یہ بدکاری اور بے حیائی کے گناہ کے عام ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی نئی نئی بیماریاں بھیجتے جو پہلے نہیں تھی. تو اگر ہم چاہتے ہیں یہ بیماریاں نہ آئیں, یہ وبائی بیماریاں ختم ہو جائیں, تو ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنا چاہیے, اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی والا گناہ عام تو نہیں ہو گیا. پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ اموات کی کثرت ہوئی, ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کا ایک سیلاب ہے جو آیا اور کتنوں کو بہا لے گیا. اس میں جوان بھی گئے, بڈھے بھی گئے, مرد بھی گئے, عورتیں بھی گئیں. ہم ایک علاقے میں پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک ایک اس محلے سے ایک ایک دن میں 7-7 جنازے نکلے, اور عجیب بات یہ ہوئی کہ مرنے والی زیادہ تر جوان بچیاں تھیں. اب بعض مرد تو تشویش پیدا ہوتی, الجھن ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا, اس کے اسباب کیا ہیں. تو حدیث پاک میں فرمایا ولا فشد زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت, کہ جب کسی قوم میں بدکاری کا زنا والا گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی سزا میں موت کا عذاب اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں اور موت کی کثرت ہونے لگتی. اور یہ زنا اور سود اتنا خطرناک گناہ ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قرية الا اذن اللہ بإهلاکها, کہ جس کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے. اس لیے میرے بھائیو, ہم پر جب حالات آئیں تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے, ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا, کوئی چوک تو نہیں ہو گئی, اور جب سمجھ میں آ جائے کہ گناہ ہوا ہے تو اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. میں نے حدیث پڑھی تھی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا قبل معصیہ فإن بالمعصیت حل سخط اللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو گناہ سے ڈرتے رہو, گناہ سے بچتے رہو, جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے. گناہ بڑی خطرناک چیز ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ویل لأہل المعاصی فی القبور, گنہگاروں کے لیے تو قبروں میں ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی. ابن ابھی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے اور بغیر توبہ کے چلا گیا تو قبر میں اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ دو اژدہے مسلط کر دیتے جو برابر اس کو ڈستے رہتے, کاٹتے رہتے. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے, اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی سورت سکھا, اور اس میں یہ دعا سکھاتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم. آپ بھی لگے ہاتھ کہہ لیں کہ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے. ہاں, اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, ارے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے سے. یہ چار جملے کی دعا ہے, اسے یاد کر لو اور معمول بنا لو. اللہ کے رسول قبر کے عذاب سے بہت ڈراتے. ایک حدیث مزور فرماتے ما رائیت منظرن الا والقبر افزع من او کما قال, حضور فرماتے ہیں میں نے قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا, ڈراؤنا, دردناک منظر نہیں دیکھا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب کھول کر دکھا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر جا رہے تھے, کچھ قبروں کے پاس سے گزر ہوا, اچانک حضور کی سواری اچھلنے کودنے لگی, بدک گئی, قریب تھا کہ حضور کو گرا دے. حضور نے پوچھا دیکھو یہاں کس کی قبریں ہیں, تحقیق کی گئی تو پتا چلا کچھ مشرکین کی قبر. حضور نے فرمایا اس میں عذاب ہو رہا, میت کو عذاب ہو رہا اور اس عذاب کو یہ جانور بھی محسوس کر رہا. حضور نے فرمایا اگر مجھے اس کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا اور دیے اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتے. اس لیے میرے بھائیوں, قبر کو سامنے رکھ کر زندگی کا پروگرام بناؤ. آج کتنے لوگ ناجائز راستے سے روزی کماتے. روایت میں آتا ہے من اکل لقمتا من حرام لم تقبل صلاته 40 لیلہ, جو حرام کا ایک لقمہ کھائے گا 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں. ایک حدیث میں سود کے ایک درہم کو سود جانتے ہوئے استعمال کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر. بعض مرتبہ یہ قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ کھول کر دکھا دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, ایک قافلہ حج کو چلا, پیدل چلا, اس میں راستے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. اب آپ سوچیے حج کو جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, کتنا ثواب کا کام ہے, مگر یہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کی بہت ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا. اب وہ صاحب جو ساتھ میں تھے ان کا انتقال ہو گیا, ساتھیوں نے قبر کھود کر جب ان کو دفن کرنا چاہا تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ قبر میں بہت بڑا سانپ پہلے سے موجود. اب پریشان ہو گئے, سوچنے لگے کہ اس قبر میں ڈالیں یا نہیں ڈالیں. تو اس زمانے میں بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت مشہور تھے, وہ موجود تھے, ان کے پاس لوگ فتویٰ لینے گئے. پوچھنے گئے کہ حضرت ہم لوگ حج میں جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا اور ہم دفن کرنے گئے تو اس میں سانپ نظر آ گیا, کیا کرے, دوسری قبر کھودیں یا اسی میں ڈال دیں؟ حضرت نے فرمایا ڈالو اسی میں ڈالو اور ساری دنیا کی قبریں کھود ڈالو گے تو بھی اس عذاب سے بچا نہیں سکتے, یہ تو آسمانی سلطانی عذاب ہے, خدائی عذاب ہے, ڈال دیا لوگ. مگر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا رہا کہ آخر ایسا کیوں ہوا. وہ قافلہ جب حج سے واپس آیا تو جا کے اس کی بیوی سے اس کے اعمال کی تحقیق کی, بھائی کیا بات ہے, ہمارے ساتھی نے کیا گناہ کیا تھا. تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ نمازی تو تھے, نماز روزہ کرتے تھے, لیکن ان کی زندگی میں گناہ یہ تھا کہ وہ سودی کاروبار بھی کیا کرتے تھے. بس ایسا لگتا ہے اسی پر پکڑ آ گئی. قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کھول کر دکھا دے. ایک جوان بچی کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد جنازہ پڑھ کر لوگوں نے قبر میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ قبر میں سانپ پہلے سے آ گئے. اب مشورہ ہوا کیا کرنا, کہا بھائی چلو دوسری قبر کھودیں گے, اپنے ہاتھوں اپنی بچی کو سانپ کے منہ میں کیسے دے دیں. اچھی بات, بڑی محنتوں کے بعد دوسری قبر کھود کر تیار ہوئی. جب اس دوسری قبر میں ڈالنے کا ارادہ کیا, دیکھا سانپ تو اس میں بھی آ گئے. پھر لوگوں نے مشورہ کیا, بھائی کیا کریں, بولے نہیں نہیں اور محنت کریں گے, اپنے ہاتھوں اپنی بچی کو یا اپنی بہن کو سانپ کے منہ میں کیسے دے دیں. کہا چلو تیسری قبر کھودیں. بڑی محنتوں کے بعد جب تیسری قبر کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں قبروں سے زیادہ سانپ اس میں آ گئے. اب لوگ سمجھ گئے کہ تو آسمانی عذاب ہے, اس سے بچا نہیں سکتے. لوگوں نے کہا بھائی ڈالو یہ جانے, اس کا عمل جانے, ہم کہاں تک قبریں کھودتے پھریں گے. ڈال دیا. اب دفن کرنے کے بعد محلے میں پہنچے تو اس کی بچی کی ماں زندہ تھی, اس سے پوچھا بھائی تیری پیٹی کیا گناہ کرتی تھی, کیا پاپ کرتی تھی, کھلا ہوا قبر کا عذاب نظر آیا. اس کی ماں نے بتایا نماز تو پڑھتی تھی, روزے تو رکھتی تھی, پر میری بچی کی زندگی میں ایک بات یہ تھی کہ وہ ماڈرن اور فیشنیبل زندگی بہت پسند کرتی تھی. ہم اس کو بہت سمجھاتے تھے, منع کرتے تھے اور مان کے نہیں دیتی تھی. میرے بھائیوں آج یہ ماڈرن کا عذاب اکثر گھروں میں داخل ہو چکا ہے, اس کے نتیجے میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی, بے پردگی عام ہوتی جا رہی, اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی وبائی بیماریاں بھی عام ہوتی جا رہی. اس لیے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور اس ڈرنے کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیو گناہ چھوڑ دو اور شکر ادا کرو. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ابھی ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں گے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت مہربان ہے, بہت مہربان. کیسے مہربان, آپ غور فرمائیے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنے گناہ لکھواتے ہیں, خالی ایک گناہ لکھو, اور نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکی لکھواتے ہیں, بولو دس, دسی پہ نہیں سو, دو سو, سات سو, بلکہ معرف القرآن میں یہاں تک لکھا ہے کہ بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جب بندے وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیس بیس لاکھ گناہ نیکیاں لکھوا دے. آپ سوچیے اللہ کتنے مہربان, کہ گناہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھوائیں گے, اور نیکی کرتا ہے تو بیس لاکھ گناہ تک نیکیاں لکھواتے جاتے ہیں, نیکیاں لکھواتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نیک کام کریں. اس لیے میرے بھائیو گناہ چھوڑ دو اور نیک اعمال میں مصروف ہو جاؤ. پھر گناہ کتنے بھی ہو جائیں, سچے دل سے اگر کوئی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر معافی کا قلم کھینچ دے. ابھی شکر ادا کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, ورنہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ کوئی لاکھ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی. حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے آدم کا بیٹا, اگر تجھ سے گناہ ہو گیا, معصیت ہو گئی, نافرمانی ہو گئی, اور گناہ بڑھتے بڑھتے اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ ہو گئے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے, مگر تو سچے دل سے معافی مانگ لے گا تو میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا, میں کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا کون گناہ ہے اور کتنے گناہ. اللہ پاک اتنے مہربان ہے. اس لیے میرے بھائیو ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے, ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا تنہائی کے گناہ ہیں, کچھ ظاہر کے گناہ ہیں, کچھ باطن کے گناہ ہیں, کون کون سے گناہ بتائے. بعض ہمارے بھائیوں کو گناہ کیا ہے معلوم بھی نہیں, خالی موچھ کو بڑا کرنا یہ بھی گناہ ہے. حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ موچھے تراشو, موچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ, یہ حدیث میں ہے, حضور کا حکم ہے. پھر جو موچھ کو لمبا کرتا ہے فرمایا من طول شاربہ فلیس منا, جو موچھ کو لمبا کرے وہ ہمارا نہیں ہے, یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور جز المسالک, اس میں حدیث نقل کی ہے کہ جو موچھ کو لمبا کرتا ہے وہ چار عذاب میں مبتلا ہوگا. کیا کیا؟ ایک تو قبر میں منکر نکیر اس کے پاس غصے کی حالت میں آئے, اور دوسرے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تیسرے حوض کوثر پر پانی نہیں پی سکے گا، اور چوتھے حضور کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ چار بڑے بڑے بڑی بڑی محرومیاں ہیں اس کے ساتھ، کیوں؟ صرف اس نے موش کو لمبا کیا تھا۔ تو میرے بھائی، گناہوں کا علم بھی حاصل کرنا، جب تک ہمیں معلوم نہیں کیا چیز گناہ ہے، ہم چھوڑیں گے کیسے، بچیں گے کیسے؟ آج امت کا بہت بڑا طبقہ ہے، بہت سارے گناہ کو نہ جاننے کی وجہ سے کرتا ہے، انہیں بتا دیا جائے کہ یہ چیز گناہ ہے تو چھوڑ دیتے۔ اس لیے میرے بھائیو، وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم پر جو حالات آئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے، اب اس کا حل کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ کتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک التائب حبیب اللہ، کہ جب کوئی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا حبیب اور اپنا دوست قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس لیے گناہ ہو جائے تو گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا تقویٰ کے ساتھ رہنا اتنا ہی آسان ہے جیسا وضو کے ساتھ رہنا۔ ایک آدمی کو باوضو رہنے کا معمول ہے، کیا کرتا ہے؟ جیسی وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، باوضو ہو گیا۔ ایسی متقی بننا فرض ہے، تقویٰ کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اب وہ آسان کتنا ہے؟ جیسی تقویٰ کا وضو ٹوٹا پھر وضو کر لو، کیا مطلب؟ جیسی گناہ ہو گیا اللہ سے کہہ دو استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ گناہ ہو گیا، اب آپ کے گناہ دھل گئے۔ پھر بھول سے، غفلت کی وجہ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر آپ معاف۔ یہاں تک کہ دن میں 70 مرتبہ گناہ ہوا اور 70 مرتبہ آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس لیے میرے بھائی، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہیں لگانا چاہیے۔ اب ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، جلدی سے سنا دیتا ہوں اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے، کہ جیسے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسے گناہ چھوڑ کر توبہ کرنے پر اللہ کو پیار آتا ہے، پھر اللہ نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق۔ ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہ بہت ہی آوارہ، بہت ہی پاپی، بہت گنہگار، ہر لائن کا گناہ، اتنا گناہ کرتا کہ گاؤں کے لوگ بیزار ہو گئے، عاجز آ گئے، اور وہ ڈرنے لگے کہ کہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے گاؤں کے لوگوں نے اس کو گاؤں سے نکال کر جنگل میں باہر کر دیا کہ بھاگ جا، تو وہیں پڑا رہا، یہاں تیری وجہ سے عذاب آئے گا، ہم بھی پس جائیں گے۔ اب اس کو جنگل میں پھینک دیا، بیچارہ جنگل میں رہتا، اپنا وقت گزارتا، بیوی بچوں سے دور، گھر سے دور، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، اور اس کو احساس ہونے لگا کہ اب شاید میرا وقت قریب ہے اور اسی حالت میں مر جاؤں۔ تو اس نے سوچا میری دنیا تو تباہ ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ اس لیے اسے جب ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے معافی مانگنے لگا، خوب رونے لگا، خوب توبہ کیا، مسلسل کئی دن رویا، گڑگڑایا، توبہ کیا، اور پھر کئی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو۔ اب جب توبہ کے بعد اس کا انتقال ہوا تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو کیسا پیار آیا، اللہ نے کیسا نواز دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، جنگل ہے، وہ جنگل میں وہاں پر میرے ایک ولی کا، میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کو وہاں سے اٹھا کے لاؤ آبادی کے اندر، اور اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اور اس کے جنازے کا انتظام کرو، غسل کا انتظام کرو، اور اپنے بنی اسرائیل میں اعلان کر دو کہ جو بڑے بڑے پاپی گنہگار ہیں، آج جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا، اس کی بخشش کا اعلان۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو مجمع کا مجمع ٹوٹ پڑا، ارے کون اللہ کا ولی آ گیا، کون ایسا نیک بندہ ہے کہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہو جا تو اس کی مغفرت کا اعلان ہے۔ اب مجمع جمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع، مگر جب اس کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل کے درمیان ایک صاحب نے اس کے چہرے کو دیکھا، اور چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، اور یہ تو وہی پاپی نوجوان گنہگار ہے جس کے گناہوں سے بیزار ہو کر لوگوں نے آبادی سے باہر اس کو کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ۔ حضرت نے غور سے دیکھا تو حضرت بھی پہچان گئے، ہاں واقعی یہ تو وہی نوجوان ہے۔ اب حضرت نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا کہ اللہ، یہ تو بہت بڑا پاپی تھا، گنہگار تھا، اس سے لوگ بیزار تھے،
اور آپ فرما رہے ہیں کہ آج ایسا ولی ہے کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہو جائے ہم اس کی بھی مغفرت و بخشش کا اعلان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ بے شک یہ وہی گنہ گار بنتا. لیکن انتقال سے کچھ دنوں پہلے اس پر ندامت کا, شرمندگی کا احساس ہوا, غلبہ ہوا, اور اس نے بہت توبہ کیا, بہت معافی مانگی, رویا گلگلایا, اتنا رویا گلگلایا, اتنی معافی مانگی کہ مجھے پیار آ گیا اور میں نے اس کے سب گناہوں پر معافی کا قلم کھینچ دیا. اور موسیٰ آج یہ ایسا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کیا, بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے سر پر اپنی ولایت اور دوستی کا تاج بھی رکھ دیا ہے. آج یہ میرا ولی ہے, میرا دوست ہے, میرا محبوب ہے. آج یہ ایسا ہے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا میں اس کی بھی مغفرت اور بخشش فرماتا ہوں. دیکھیے میں نے دونوں نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ گناہ کی نحوست سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی اور وہ بیزار ہو کے لوگوں نے دور کر دیا, لیکن اسی بندے نے توبہ کر لیا, معافی مانگ لی, تو اللہ تعالیٰ کے اس کو وہ مقام حاصل ہو گیا کہ اب جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما رہے ہیں, بخشش فرما رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اس مختصر سی مجلس میں ہم نے سب بتا دیا کہ حالات کیوں آتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. زیادہ تر حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں اور اس کا حل گناہوں کو چھوڑنا, توبہ کرنا, معافی مانگنا. میں جلدی سے ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ زبان پہ چڑھا لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. وہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ اگر آپ نے سچے دل سے پڑھ لیا اور مانگ لیا اور وہ قبول ہو گئی تو آپ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے, امت کے بھی گناہ معاف ہوں گے, لاکھوں کروڑوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی اور ٹینشن بھی دور ہوگا اور روزی کے دروازے بھی کھلیں گے. میں بتا دوں, سب لوگ پڑھو گے, معمول بناؤ گے, ابھی میرے ساتھ پڑھو, پڑھو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے, اسے زبان پہ چڑھا لو, پھر کہو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اس کی میننگ بھی سیکھ لو. جب یہ پڑھو تو خیال کر کے پڑھو کہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور سارے مومن مردوں عورتوں کے گناہ معاف فرما دیجئے. یہ خیال کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور امت کے بھی معاف ہوں گے اور ہر مومن مرد و عورت کی طرف سے ایک ایک نیکی آپ کے اعمال نامے میں لکھ دی جائے گی. اب بتائیے دنیا میں کتنے کروڑ مومن ہیں. تو آپ اسے زبان پہ چڑھا لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں. اس کے علاوہ آج لوگ بیماریوں سے ڈرے ہوئے ہیں, تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بیماریوں سے بچنے کی دعائیں بھی حضور نے سکھائیں, ایک سے ایک دعائیں ہیں حدیث کی کتابوں میں. میں اس وقت آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں, آپ یاد کر لیں اور اس کا معمول بنا لیں. ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے, حضور نے فرمایا فقل اذا صلیت الصبح, کہ دیکھو جب فجر کی نماز پڑھ لو تو اس دعا کو تین مرتبہ مانگ لو گے تو چار قسم کی بیماریوں سے تمہاری حفاظت کی جائے. وہ دعا میں ابھی پڑھاتا ہوں, بڑی مختصر ہے, آپ زبان سے کہہ لیں, یاد کر لیں اور معمول بنا لیں. پڑھیے سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر پڑھیے سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ. فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. حضور نے اپنے صحابی کو بشارت دیا کہ اگر فجر کے بعد تین مرتبہ آپ نے اس دعا کو مانگ لیا تو اس دعا کی برکت سے چار قسم کی بیماریوں سے آپ کی حفاظت کی جائے. کیا کیا؟ ایک تو کوڑھ کی بیماری, دوسرے فالج کی بیماری, تیسرے اندھے پن کی بیماری, اور چوتھے پاگل پن کی. بتائیے یہ چاروں بیماریاں کس قدر مہلک ہیں, کتنی خطرناک ہیں, اگر کسی کو لگ جائیں تو آدمی پریشان ہو جاتا. اب اگر کوئی ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو حدیث پاک میں وعدہ ہے اس کی برکت سے اس کی حفاظت کی جائے. اور بھی بہت ساری دعائیں حضور نے بتائی. اس لیے میرے بھائیو سب لوگ اس کا ارادہ کرو کہ ہم آج سے گناہ چھوڑ دیں گے, توبہ کریں گے, پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں گے, اور گناہ ہو گیا تو معافی مانگنے میں دیر نہیں لگائیں گے. ہم نے آپ کو جو دعا بتائی پہلے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, اگر آپ سچے دل سے پڑھتے رہیں گے تو اگر کچھ گناہ ہو گیا تو گناہ آٹومیٹک آپ کے معاف ہوتے رہیں گے, گناہ جمع نہیں ہونے پائے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے گناہ جب آدمی کے جمع ہوتے ہیں, زیادہ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ہلاکت کی شکل لاتے ہیں. کیا مطلب؟ پھر کوئی حادثہ ہو جائے گا, کوئی مصیبت آ جائے گی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے, اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے. اس لیے وہ دعا زبان پہ چڑھا لیں, پڑھیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی